أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
یہ قرآن پاک کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے, جس میں اللہ تعالی نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی 10 اہم خصوصیات کو اور اہم صفات کو بیان کیا ہے. یا یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ایسی 10 اہم نیکیوں کو بیان کیا ہے جن کا ہونا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی زندگی میں ضروری ہے. قرآن پاک میں 3 ایسے اہم مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالی نے ان خاص اور ان اہم نیکیوں کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالی اس قسم کے لوگوں سے نہ صرف یہ کہ راضی ہوتا ہے بلکہ ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے, ان کو دنیا اور آخرت میں نجات نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالی کا قرب ان کو حاصل ہوتا ہے. ان اہم صفات کو 3 اہم مقامات پر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے, جن میں ایک یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے. ان المسلمین والمسلمات, سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ صدق دل سے اسلام قبول کیا جائے. اسلام کا معنی ہے استسلام, اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تعالی کے سپرد کر دینا اور اللہ تعالی کی بات کو مان لینا. ان المسلمین والمسلمات, یہ اسلام جب پختہ ہوتا ہے اور جب یہ جڑ پکڑتا ہے اور جب اس انسان کی اسلام قبول کرنے والے کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں, اسلام قبول کرنے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی میں نمایاں فرق دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے, جب یہ عقیدے کی اصلاح اور اعمال صالحہ کی وجہ سے یہ اسلام جب پختہ ہوتا ہے تو اس شخص کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. تو اب یہ مسلمان بھی ہے اور یہ مومن حقیقی یا کامل ایمان والا مومن بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات پہلے ہیں اور اس کے بعد ہے والمؤمنین والمؤمنات, ایمان والے مرد جن کا ایمان کامل ہے. اور ایمان کامل ہوتا ہے عقیدہ صحیحہ پر اعمال صالحہ کی تعمیر اور اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جانا. تو ایمان کامل اس کے حامل مرد اور کامل ایمان والی عورتیں والمؤمنات, اسی ایمان کے جو اہم درجات ہیں جو اعمال صالحہ ہیں ان کو پھر یوں بیان کیا جاتا ہے 3 نمبر پہ کہ والقانتین والقانتات, ہر معاملے میں اللہ تعالی کی اطاعت, اطاعت کاملہ. اس قسم کے مرد اور اس قسم کی عورتیں قانتین اور قانتات. والصادقین والصادقات, نیکیوں کو جب بیان کیا جا رہا ہے تو کہا کہ صدق یعنی سچ بولنا اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. سچ بولنے والے مسلمان مرد اور سچ بولنے والی مسلمان عورتیں. پھر اس زندگی میں جب سچ بولا جائے گا, سچ کی ترویج و اشاعت ہوگی, اور سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا حق خود یہ دین اسلام ہے, تو جب اس پر عمل کیا جائے گا, اس کی دعوت کو دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے گا, تو یہ مشقت اور آزمائش والا راستہ ہے. مخالفت اور تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں گی, اور اس کے علاوہ دنیا کی زندگی میں ہر مسلمان کو, مرد ہو یا عورت, اس کو اس کے اعمال کی مناسبت سے اللہ تعالی آزماتا ہے. سب سے زیادہ شدید آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے خوب آزماتے ہیں. اس آزمائش یا ان آزمائشوں میں صبر کرنا پڑتا ہے, اور صبر کا مفہوم یہ ہے جو حقیقی اور صحیح مفہوم ہے کہ راضی برضائے الہی, اس طریقے پہ راضی کہ دل بھی راضی ہو. کیونکہ ہر شخص یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کسی انسان کو پیش آتا ہے اور جو آزمائش ہوتی ہے, اس پہ اگر ہم صبر نہ کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اس بلا کو ہم ٹال نہیں سکتے, اللہ کے ساتھ معاذ اللہ مقابلہ نہیں کر سکتے, یا اور کوئی اختیار انسان کے پاس نہیں ہے, تو صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. لیکن فرمایا کہ صبر ایسا ہو کہ یہ صبر رضامندی والا صبر ہو, کہ میرے مالک نے میرے لیے جو فیصلہ کیا, مومن ہونے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اس پہ راضی ہوں, شکوا شکایت نہیں. یہی وجہ ہے صبر کے بعد میں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرتے ہیں, ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہاں بیٹھی ہوئی وہ رو رہی ہے اور اس کی آواز بلند ہوئی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو. اس عورت نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھ سے کون مخاطب ہے, اس نے بغیر دیکھے یہ کہا کہ تجھے مجھ سے کیا, یعنی چونکہ اس پہ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا, وہ تکلیف اور مشقت کی حالت میں تھی اور ابھی زخم یہ تازہ لگا تھا, اس لیے اس نے فوراً اس قسم کا جواب دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے, بعد میں لوگوں نے اس عورت سے کہا کہ تمہیں علم نہیں تھا, یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن سے تم نے یوں کہا. اب وہ بھاگی بھاگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام خدمت میں تشریف حاضر ہوئی اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی, حقیقی صبر یہ ہوتا ہے کہ تازہ جو زخم لگے, جو تکلیف اور اذیت اور پریشانی وغیرہ ہو, اسی وقت انسان صبر کرے, یہ ہے حقیقی صبر. ورنہ یعنی مفہوم یہ تھا آپ کے ارشاد مبارک کا کہ بعد میں تو صبر انسان کو آ ہی جاتا ہے. تو والصابرین والصابرات یہ بھی ایک صفت ہونی چاہیے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی زندگی میں. اور چھٹے نمبر پہ فرمایا کہ والخاشعین والخاشعات, خشوع عبادت میں ہو اور توازو انکساری ہو معاملات میں. مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر مسلمان کے ساتھ توازو اور انکساری سے پیش آتا ہے. خوشامد الگ چیز ہے, خوشامد نہیں کرتا, توازو الگ چیز ہے. اور یہ خود سب جانتے ہیں کہ توازو اور خوشامد میں کیا فرق ہے. تو خشوع اور خضوع عبادات میں ہو اللہ کے ساتھ, اور توازو اور انکساری ہو معاملات میں اللہ کے بندوں کے ساتھ. والخاشعین والخاشعات, خشوع اور خضوع اور توازو اور انکساری یہ جس مرد کی زندگی میں ہو, جس عورت کی زندگی میں ہو, یہ مطلوب ہے. والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ اللہ کے راستے میں اس کی رضامندی کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالنا, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات, روزے کا ذکر بھی آیا. والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنی حفاظت اس طریقے پہ کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے کہ کسی بھی غلط اور برائی اور حرام کاری کے کام میں ملوث نہ ہو. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, دسویں نمبر پہ یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اجر بہت بڑا ان کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے مغفرت بھی ہے. تو یہ دس اہم صفات تھیں. ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کو اختصار کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے, اس لیے کہ یہ ہر موضوع اور ہر شعبہ اتنا طویل ہے کہ ایک ایک شعبے کو اور ایک ایک چیز کو ایک ایک صفت کو اگر ہم تفصیل سے پڑھیں تو شاید ہمارے دن شب و روز مہینے اور سال یہ اپنی قلت اور کم دامنی کا قلت وقت کا یہ شکوہ کریں. اس لیے ہم اختصار کے ساتھ جو اہم چیزیں ہیں ان کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اچھا مسلمان مرد, چونکہ دو جنس ہیں, اور اس آیت میں جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہم نے پڑھی ہے, دونوں کو بار بار تکرار کے ساتھ اللہ تعالی بیان کرتا ہے, مسلمین مسلمات, مؤمنین مؤمنات, قانتین قانتات. تو اس لیے اچھا مسلمان مرد قرآن و سنت کی روشنی میں کون ہے, یعنی کون سا وہ مسلمان مرد ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح مسلمان ہے, اس کا ایمان کامل ہے. اور اسی طریقے پہ اچھی مسلمان مثالی خاتون, یعنی اچھی مسلمان عورت. تو اچھے مسلمان مرد کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ ہم پڑھیں گے, اور اس کے اختتام کے بعد پھر اچھی مسلمان خواتین کے لیے یہ درس ہوگا کہ اچھی مسلمان عورت میں کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے جو مطلوب ہیں اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دین کی طرف سے. تو مسلمان مرد کا معاملہ, عقیدہ اور سلوک اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے وہ حقوق جو اس مسلمان مرد پر ہیں. تو مسلمان مرد کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ, دوسرے نمبر پہ اس مسلمان مرد کا معاملہ اپنی جان اپنے نفس کے ساتھ, اور اسی طریقے پہ اس مسلمان مرد کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اسی ضمن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور قرآن پاک اور ضروریات دین. اور اسی طریقے پہ چوتھے نمبر پہ اس مسلمان مرد کا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ, اور پانچویں نمبر پہ اس مسلمان مرد کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ, اور چھٹے نمبر پہ اپنی اولاد, اور ساتویں نمبر پہ رشتہ دار جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور آٹھویں نمبر پہ پڑوسیوں کے حقوق, اور نویں نمبر پہ دوست احباب, اور سب سے آخر میں جو مسلمان معاشرہ ہے جس معاشرے میں یہ مسلمان رہتا ہے اس معاشرے میں رہنے والوں کے ساتھ اس کا سلوک برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. تو دس یہ اہم وہ شعبے ہیں جن کو ہم اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن پاک میں دوسرے اہم مقام پر جن اچھی صفات کا بیان ہوا ہے کہ جو ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی زندگی میں ہونی چاہیے, وہ سورہ فرقان 19 سپارے کا آخری رکوع ہے. آیت نمبر 63 سے اس کا آغاز ہوا اور آیت نمبر 74 پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. ان آیات میں اللہ تعالی نے ان بندوں کو رحمان کا بندہ قرار دیا ہے. اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں یہ بڑا اہم نام ہے جس کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ یہ اسم ذات اسم جلالہ اللہ کی طرح یہ اسم بھی اسم ذات ہی ہے الرحمن. تو رحمان کے بندوں اور رحمان کی بندیوں کی اہم صفات وہ اس مقام پر موجود ہیں. اور تیسرا نمبر پہ سورہ المؤمنون کا آغاز ہوتا ہے 18 سپارے کا, وہاں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس مقام پر 9 ابتدائی آیات ہیں جن میں 6 اہم نیکیوں کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے جو کہ ہر مسلمان کی زندگی میں جن کا ہونا ضروری ہے. تو سورہ فرقان میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں سب سے جو چیز اہم ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے عباد الرحمن, اس میں بندگی آ گئی. اور یمشون علی الارض ہونا, زمین پر وہ توازو اور انکساری سے چلتے ہیں, اکڑ کر نہیں چلتے. خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما, لوگوں سے وہ فضول اور بحث برائے بحث نہیں کرتے, لوگوں کے ساتھ وہ الجھتے نہیں ہیں بلکہ معاملات کو سلجھاتے ہیں. اور جب کوئی شخص خامخواہ ان کے ساتھ فضول گفتگو کرنا چاہے اور بحث برائے بحث کرنا چاہے, باتوں اور مسائل کو الجھانا چاہے, تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں, لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما یبیتون لربهم سجدا وقیاما. ان کی راتیں اس طریقے پہ گزرتی ہیں کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ سجدے کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. اور یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, کثرت سے اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں, اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے. اور جب وہ مال خرچ کرتے ہیں, اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, اپنی زندگی کے تمام معاملات کو وہ میانہ روی کے ساتھ انجام دیتے ہیں. اور وہ شرک سے دور ہیں, لا يدعون مع الله الها اخر, وہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, ان کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی, وہ قتل و غارت گری اور خون ریزی سے اور فساد سے دور رہتے ہیں. لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون, اور زنا سے وہ دور رہتے ہیں. لا يشهدون الزور, جھوٹ نہ وہ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ ان مقامات کے قریب جاتے ہیں. کبھی اتفاقاً یا غیر ارادی طور پر کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر بھی ہو جائے جہاں برائی اور گناہ ہو رہا ہو, تو اس طریقے پہ گزرتے ہیں کہ اپنے دامن کو اور اپنے آپ کو بالکل بچا کے گزرتے ہیں. مروا باللغو مروا کراما, اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما و عمیا, جب اللہ کی آیات کے ذریعے ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو اس پہ وہ غور و فکر کرتے ہیں, اندھوں اور گنگوں اور بہروں کی طرح وہ بالکل گمسم نہیں ہوتے بلکہ توجہ سے بات کو سنتے ہیں. اور دنیا کی زندگی میں اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو اچھے لوگوں کا ساتھی بنا اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دنیا اور آخرت میں اچھائی اور بھلائی کا سبب بنا. تو اس طریقے پہ یہ وہ اہم صفات ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئی. تو سب سے پہلے جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس مسلمان کا یا اس مسلمان مرد کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہو, یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں ہم پر. جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اسی وقت اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آ جانی چاہیے کہ اسلام کا معنی ہے مکمل سپردگی, استسلام. یہی چیز سورہ بقرہ میں ہم سے کہی گئی, جن کو ہم نے جس آیت کو ہم نے قرآن پاک کے مطالبات کے ضمن میں پڑھا تھا, آیت نمبر 208 سورہ بقرہ دوسرا سپارہ, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اسلام ہم سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے. اور جب یہ اسلام ایمان کی شکل میں اپنی جڑیں پکڑتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, تو پھر اب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے عقیدے میں ایسی اصلاح کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کو تم جان لو, اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کی صفات, اس کے حقوق, ان میں کسی دوسرے کو مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ. نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک بن سکتا ہے، نہ اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت کسی کو دی جا سکتی ہے، نہ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق مخلوق میں سے کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ اہم چیزوں کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ اللہ تعالی ہر قسم کی مثال سے پاک ہے، اللہ کا معاملہ بالکل الگ ہے کہ وہ خالق و مالک ہے اور تم مخلوق ہو، اس لیے مثالوں میں اللہ تعالیٰ کو بیچ میں مت لایا کرو۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورہ نحل کی آیت نمبر 74 میں یہ چیز ارشاد فرمائی۔ اور عقیدے کی اصلاحی کے ضمن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور وہی بادشاہ ہے۔ ولم یکن له شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی احکم الحاکمین اور وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور اللہ تعالی کی توحید کے ضمن میں اس چیز کو بھی جان لیا جائے کہ نفع نقصان کا مالک وہ ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، یہ سورہ اعراف میں ہے، اور سورہ یونس میں ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا کوئی اور نہ نقصان کا مالک اور نہ نفع کا مالک۔ یہی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس کو سمجھائی۔ ترمذی کی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا گیا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اس حدیث کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، جس میں یہ چیز بیان کی گئی کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، وان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك۔ اس چیز کو اچھی طرح جان لو کہ ساری امت یعنی ساری انسانیت، ساری کائنات، ہر قسم کے مخلوق، یہ سب مل کر تجھے اگر فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ تعالی کی طرف سے فائدہ پہنچنے کا فیصلہ نہ ہو تو یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں اور تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ کی طرف سے نقصان کا فیصلہ نہ ہو، سارے مل کر کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مشکل دور کرنا، مصیبت کو رفع کرنا، تکلیف کو ہٹانا، مشکل کشائی، یہ بھی صرف اسی اللہ تعالی کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، انعام کی آیت نمبر 64 میں ہے کہ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ یہ اللہ تعالی ہی ہے جو تمہیں ہر قسم کی تکلیف اور کرب سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم جب تمہیں نجات مل جاتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہو۔ اور کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے؟ ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کون ہے جو فریادیں سنتا ہے؟ ایسی کون سی ہستی ہے جو ایک وقت میں اس زمین کے اوپر یا دوسری کائناتوں میں پھیلی ہوئی اپنی تمام مخلوقات کی زبانیں جانتا ہے؟ زندگی میں نہ کسی نبی کے اندر یہ صفت موجود، نہ مرنے کے بعد مخلوق میں سے کسی میں یہ قابلیت اور اہلیت موجود کہ وہ کروڑوں، اربوں اور اس زمین کے اوپر رہنے والے تمام انسانوں کی زبانوں کو سمجھے اور جانے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے علاوہ دوسری زبان آپ نہیں سمجھتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، اس لیے زید بن ثابت سے کہا کہ سریانی زبان تم سیکھو، اس لیے کہ یہ باہر سے یہود اور دوسرے لوگ آتے ہیں تو ان سے ان کی زبان میں تم گفتگو کیا کرو اور جو کچھ یہ کہتے ہیں ترجمہ کر کے مجھے بتایا کرو۔ تو لوگ، ہر شخص اپنی زبان میں جو فریاد کرتا ہے، اردو میں، انگریزی میں، کسی بھی زبان میں، اور وہ اپنی مشکل کو پیش کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، ایک وقت میں، ایک لمحے میں کتنے انسان ہیں جو اس زمین کے مختلف مقامات پہ رہتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں؟ یہ اللہ کی صفت ہے کہ سب کی زبانیں جانتا ہے، سب کی زبانیں سمجھتا ہے، سب کی باتیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، ان کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے کہ وہ سب کی باتیں جانے، سب کی زبانیں سمجھے اور سب کی فریادیں سنے اور کسی کی مشکل کو حل کرے۔ رزق کا معاملہ یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ رزق میں جو کمی ہوتی ہے، رزق میں جو وسعت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، اور مختلف مقامات پر یہ بھی ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، جس کے لیے اللہ تعالی جب چاہتا ہے، جس طریقے پہ چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، رزق میں وسعت دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ کے ہاں سے رزق میں تنگی کے فیصلے آتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے، رزق میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، تو یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری اہانت کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ خود سوچو، کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، یہ وہ بیماریاں، کمزوریاں، نقائص، عیوب ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو یوں بھی جانا جائے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو تبدیلیاں بھی آتی ہیں، موسم کی تبدیلی سے لے کے اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک کی تبدیلی ہو، ایک ملک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، اس تبدیلی سے لے کے دنیا بھر میں جو کچھ ہوتا ہے، یہ سب کا سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہاں، اس چیز کو بھی جان لو کہ یہ بڑے بڑے مجرم اور اسلام دشمن، ان کا ادھر ادھر جانا اور کھلی فضاؤں میں گھومنا پھرنا اور یہ تمام چیزیں، یہ اللہ کی طرف سے اس میں ایک حکمت ہے، بلکہ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ اس لیے کہا کہ تم لوگوں کو کہیں یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ بڑی طاقت ہے اور یہ جو چاہیں، جس ملک میں چاہیں، جس طریقے پہ چاہیں، جب چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی بعض اوقات ایسی ٹھیک ٹھاک مار پڑتی ہے کہ ہاں، اس لیے فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافر، یہ جو ملکوں اور شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ چیز کہیں تمہیں تھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، تھوڑے سے عرصے کی بات ہے۔ ثم مأواہم جہنم، جہنم کا ایندھن ان سب نے بننا ہے، اور تمہارے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن تم نے ان کاموں کو چھوڑ دیا، اور تم سے اللہ نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایک ہاتھ لو دوسرے ہاتھ دو، اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہ ضرور تمہاری مدد کر کے تمہیں دشمنوں پر غالب بھی کرے گا۔ شرط صرف ایک ہے، وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ، شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین۔ یہی صفات ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب مسلمان فرد اور مسلمان معاشرے میں یہ تمام صفات پیدا ہو جائے، پھر اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کے فیصلے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی اکیلا مختار کل ہے، جس طریقے پہ ہم نے جانا کہ اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مشکل کشا ہے، یہ شرک اکبر ہے، اور شرک وہ گناہ اور وہ جرم ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اللہ کے حقوق کو جب ہم سمجھتے اور پڑھتے اور جانتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہی توحید ہے، جس کی ضد شرک ہے۔ اگر توحید نہیں ہوگی تو شرک ہوگا، اور اگر شرک نہیں ہے تو پھر توحید ہے۔ اللہ تعالی مشکل کشا ہے، اور اللہ تعالی اکیلا مختار کل ہے۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، سورہ قصص میں اس چیز کو اللہ تعالی نے بیان کیا۔ مختار کل صرف اللہ تعالی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو بقا نہیں ہے. کل شیئن ہالک الا وجہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور اسی طرح دن اور رات اور موسم کی تبدیلی یہ سب اللہ کی طرف سے اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اگر اللہ تعالی کے حکم سے دن ہی رہے رات نہ ہو تو کون وہ ہستی ہے جو تمہارے دن کو رات میں تبدیل کرے یا دن کے بعد رات کو لائے. اور اگر اللہ تعالی یہ فیصلہ کرے کہ رات ہی رات ہو دن نہ ہو تو تمہارے لیے دن کی روشنی کا انتظام کون کرے گا. اللہ تعالی ہر مقام پر موجود ہے اور وہی حاضر ناظر ہے. اللہ کے سوا کوئی اور حاضر ناظر نہیں ہے. یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ حی قیوم ہے اور وہ ہر مقام پر اب نشان کے مطابق موجود ہے. اور یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے اور جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. مخلوق میں سے کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہی چیز حدیث میں بیان کی گئی امام احمد بن حنبل کی مسند میں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ فقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی مع اللہ عدلا وفی روایہ اجعلتنی مع اللہ ندا جب ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول جو کچھ اللہ چاہے اور آپ چاہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنانا چاہتے ہو بلکہ یہ کہو کہ ماشاء اللہ وحدہ صرف اکیلا اللہ جو کچھ چاہے وہ ہوتا ہے. یہ چیز سورہ کہف میں ہم نے پڑھی جب اللہ تعالی نے اپنے نبی سے کہا اور امت کو سبق سکھایا کہ ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. کل جو کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں یہ ضرور کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ. اور یعنی یہ تو بڑی تفصیل ہے لیکن عام طور پر اس چیز کو جانا اور سمجھا جائے کہ یہ رزق کا جہاں تک معاملہ ہے اور عزت و ذلت کا معاملہ ہے زندگی کا معاملہ ہے یا اور جتنے معاملات ہیں اس کائنات کے اندر یا دوسری کائناتوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے اس کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے. مخلوق میں سے کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالی کی ذات میں کسی کو اس کے شریک نہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق میں سے کسی کو نہ دی جائیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق کسی اور کو نہ دیے جائیں. اللہ کا حق ہے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اسی کے لیے خاص ہیں. سجدہ ہے, رکوع ہے, دعا ہے, نماز ہے, طواف ہے, نظر ہے, یہ کسی جانور کو ذبح کرنا ہے, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہیں. مخلوق میں سے کوئی اللہ کے ساتھ اس میں شرکت نہیں کر سکتا اور اللہ ہی سے مدد مانگی جائے, یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے. اور اللہ تعالی کے نازل کیے ہوئے قوانین اور اس کی طرف سے دیے ہوئے دین جو منہج اور جو دستور حیات ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ مانا جائے. اگر کوئی قانون, دستور, آئین دین کے خلاف یا دین کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کو رد کیا جائے. اور یہی چیز اللہ تعالی کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ اطاعت اور محبت. سب سے زیادہ اطاعت اور کامل اطاعت, غیر مشروط اطاعت یہ اللہ تعالی کی اور اسی طریقے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی چیز, یہی معاملہ محبت میں ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی سے کی جائے گی، اور سب سے زیادہ محبت اللہ کی محبت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کے برابر کسی اور سے نہ محبت کی جا سکتی ہے نہ کسی اور کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت کی جائے گی، خواہ وہ حکومت ہو یا وہ اولاد ہو یا بیوی ہو یا دوست ہو یا کوئی اور چیز ہو یا کوئی اور ہستی ہو، تو یہ ہے شرک فی الطاعۃ، یہ شرک ہے اطاعت کا۔ یعنی اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر یا اس کے مقابلے میں یا اس کی اطاعت کی طرح کی اطاعت آپ نے مخلوق میں سے کسی کی، یہ ہے شرک فی الطاعۃ۔ اور یہی چیز محبت میں ہے کہ جتنی محبت، سب سے زیادہ محبت، حقیقی محبت اللہ تعالی سے کی جائے گی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے گی۔ اب اگر اس محبت میں مخلوق میں سے کوئی اور شریک ہو گیا تو یہ ہے شرک فی المحبہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت سب سے زیادہ ہو، دوسروں کی اطاعت محبت اس سے کم ہو۔ اور علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنی اطاعت اور محبت اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی چاہیے، اتنی اگر کسی اور کی ہوگی تو یہ شرک ہوگا، اس سے کم ہو، اور اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ شرک سے بھی کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اب ہو یہ گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کے مقابلے میں شخصیات سے، لوگوں سے اور دوسری چیزوں سے محبتیں کی جاتی ہیں اور ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اب ایک چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسری کسی چیز یا دوسرے کسی کام کا حکم مخلوق میں سے کوئی دیتا ہے، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، یہی شرک فی الطاعۃ ہے۔ تو ہر شخص کی اطاعت کو، محبت کو آپ اس پہ پرکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اس کا معیار کتنا ہے، اگر اس کے برابر ہے تو شرک ہے، اس سے زیادہ ہے تو کفر ہے، اس سے کم ہے تو جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ ہے کہ بے حس و حرکت، مؤدب ہو کر کھڑے ہو جانا، انسان اس طریقے پہ کھڑا ہو کہ بدن بالکل حرکت نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انکم کنتم آلفا لتفعلون فعل فارس والروم یقومون علی ملوکہم وهم قعود فلا تفعلوا، تم لوگ ایسا کرنے لگے ہو جیسے ایران کے لوگ، فرس اور روم کے لوگ کرتے ہیں، وہ اپنے بادشاہوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تم لوگ ایسا نہ کیا کرو، یعنی اپنے بادشاہوں اور اپنے بڑوں کی تعظیم میں بے حس و حرکت کھڑے ہو جانا، جس کو دوسری زبان میں آپ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں موجودہ دور کے جو فتنے ہیں یا جو حرکتیں اور جو کام اور جو افعال شرک کا ان میں شائبہ ہے، شرک کیسے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ کسی کی یاد میں چند منٹ کی خاموشی اور گارڈ آف آنر جو پیش کیا جاتا ہے، یا اس طریقے پر جو اور حرکتیں کی جاتی ہیں، یہ بندوں کے سامنے بندگی کو اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ یہ صرف معبود کا حق ہے۔ بندے کے سامنے آپ اس قسم کی حرکت نہ کریں، یہی وجہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام، غیر اللہ کو رکوع کرنا حرام، اور اسی طریقے پہ فرمایا کہ رکوع سے کم ایک حالت ہے قدر جھکنا، جس کو عربی میں انحناء کہتے ہیں۔ تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے پہ غیر اللہ کے لیے سجدہ اور رکوع ناجائز اور حرام ہے، اسی طریقے پہ قدر جھک جانا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ابتدا ہے، ذرا اس میں اضافہ ہو تو پھر وہ رکوع کی حالت ہوتی ہے، اور اس میں ذرا اضافہ ہو تو۔ اسی لیے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا اذا رأوہ لم یقوموا، لما يعلمون كراهيته لذلك. یہ ترمذی میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخصیت دوسری کسی اور کی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب آپ تشریف لاتے تو صحابہ آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو کے آپ کا استقبال نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اور اس کی وعید ہے کہ من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جس مجلس میں جائے لوگ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں اور اس کی تعظیم کریں، جو شخص یہ چاہتا ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. ہمارے ہاں تو زبردستی اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت تشریف لائے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خلاف. تو جو شخص یہ چاہے بغیر چاہت کے، اگر ویسے غیر ارادی طور پہ یا کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کی پکی عادت بنا لینا، یا جس شخص کا احترام ہو رہا ہے وہ یہ چاہے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہی چیز باقی معاملات میں بھی ہمارے سامنے قرآن کی آیات نے بیان کیا، اور اس چیز کو ہم نے توحید میں جانا اور سمجھا کہ کامل اطاعت صرف اللہ تعالی کی جائے گی. اور اسی طریقے پہ اللہ تعالی کی توحید اور اللہ تعالی کی مکمل اطاعت اور اللہ تعالی کی مکمل محبت، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ضروری ہے وہ ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اطاعت اور آپ سے سب سے زیادہ محبت. اس لیے کہ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اسے سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے بھی، اپنے والدین سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، ان سب سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہ ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین، اپنی جان، والدین، اولاد اور سارے لوگ، ان سب سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہیں ہوگی اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت، وہ مومن نہیں بن سکتا. ایمان کے کمال اور ایمان کی تکمیل کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی اطاعت، آپ کی ہر سنت، ہر طریقے پر عمل کرنا، آپ کے ہر فیصلے کو ماننا. اس لیے قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تعالی نے اپنی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم.